أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کر کہ جس میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں. ناظرین آج آپ کی خدمت میں ہم پچھلے ہفتے کی مانند سورہ مدثر کا تعارف پیش کریں گے اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ اس آیات اس سورے کی مختلف آیات کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور اس کے اندر جو مختلف موضوعات پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمارے لیے بھیجے ہیں اور اس کتاب کو نازل کیا ہے, سورے کو بھی اسی کتاب کے اندر نازل کیا ہے, انشاءاللہ ہم اس سے رہنمائی لیں گے. لیکن پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
بے نام خدائے رحمان و رحیم. اے چادر اوڑھنے والے, اٹھیے اور تنبیہ کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین آپ نے سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. ناظرین اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور سورہ مدثر کا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج تعارف پیش کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو, میں تمام ناظرین محترم کی خدمت میں حضرت صدیقہ طاہرہ بضع رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت, چونکہ ایک روایت کی حوالے سے ایک روایت کے مطابق جناب سیدہ کی شہادت 13 جمادی الاولی بھی ہے, لہٰذا اس مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو ہم دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے. تو ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ میں آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں بی بی دو عالم صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے, اور امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس ہستی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی
ابھی آپ کی خدمت میں, اسی طرح سے محترم ناظرین خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بی بی کونین کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں.
قبلہ بہت بہت شکریہ. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سورہ مدثر کے حوالے سے. ہم نے پچھلے ہفتے جو گفتگو کی تھی اس میں مختلف آیات کا تعارف پیش کیا گیا تھا اور چاہتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام کے ساتھ ہم اس کو منسلک کر دیں گفتگو کو, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا المدثر قم فانذر, تو ان آیات کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. تو کیا ان آیات کے علاوہ دوسری کچھ آیات کا بھی پروردگار عالم نے جو اس میں نازل کیا مختلف آیات کو, علماء نے محدثین اور مفسرین نے دوسری آیات کا بھی شان نزول بیان کیا ہے کوئی اور؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على اهله. جہاں تک شان نزول کی گفتگو ہے تو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ سورہ مدثر کی یہ جو سورہ جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کی پہلی آیہ کریمہ کا جو ہے وہ شان نزول بیان کیا گیا تھا پچھلے پروگرام میں. اور اس کے علاوہ جو میں نے نظر کی تو مجھے 11ویں آیہ کریمہ کا بھی شان نزول ملا, جس کو علماء مفسرین نے جو ہے وہ اپنی تفاسیر میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو جو آئے کریمہ اس طرح سے ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وذرنی ومن ذرنی ومن خلقت وحیدہ، مجھے اور جس کو میں نے خلق کیا ہے اسے تم تنہا چھوڑ دو. اس سے مراد جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے، کہ اس کے بارے ملتا ہے کہ بہت ہی سندہ سیدھا عرب تھا، بہت ہی تجربہ کار عرب تھا، ان لوگوں میں سے تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن آیتوں کی تلاوت جو ہے خانہ کعبہ کے پاس ہجر اسماعیل جو جگہ ہے وہاں پہ جا کے آپ کیا کرتے تھے، تو لوگ آتے تھے اور سنتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کی باتیں سنتے تھے، اسلام لے آتے تھے. تو اسی اثنا میں جو ہے وہ قریش ولید بن مغیرہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ یہ جو محمد پڑھ رہے ہیں یہ شعر ہے، خطابت ہے، یہ کیا چیز ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں؟
جادو ہے یا کوئی اور چیز ہے؟
تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ پہلے مجھے جا کے نزدیک سے سننے دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہے. تو ولید جو ہے وہ جاتا ہے حضور کے نزدیک اور جا کے یہ کہتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، کیا یہ شعر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ نے ملائکہ، رسول اور اپنے انبیاء کے لیے جو پسند فرمایا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے آپ پڑھ کے سنائیے اس کو. تو آپ جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں. جب تلاوت کرتے ہیں تو جب اس آیہ کریمہ پہ پہنچتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، اگر وہ منہ موڑتے ہیں، حق بات سننے کے بعد اگر وہ منہ موڑتے ہیں، تو تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس بجلی والے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو عاد و ثمود پہ نازل کیا گیا. تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً صَاعِقَةَ عَادُ وَثَمُودَ، تو ملتا ہے کہ اس کے بدن پہ کپکپی طاری ہوئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی جب اس نے اس آیت کی تلاوت کو سنا. تو وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات قریش منتظر تھے کہ وہ سن کے آئے گا
کیا پیغام لے کے آئے گا،
ہم کو بتائے گا کہ
ان آیات کے بارے میں جن کی تلاوت پیغمبر اکرم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کرتے ہیں.
جی جی. تو اب ظاہر سی بات ان کی توقع کے برخلاف یہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو وہ قریش جو ہے وہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ابو جہل کا یہ چچا تھا ولید بن مغیرہ، اور جا کے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بات پسند آ گئی ہے محمد کی، اور وہ ان کے دین کو اختیار کر لیا ہے، اور کیوں نہیں آیا ہمارے پاس جو ہے، کیوں وہ جو ہے وہاں پہ، کیونکہ بزرگ حضرت کیوں وہاں چلے گئے وہاں سے. تو ابو جہل جو ہے وہ آتا ہے ان کے پاس، یعنی ولید بن مغیرہ کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے چچا، آپ جو ہے وہ کیا آپ نے کیا، آپ نے مجھے ذلیل کر دیا، سر اٹھانے قابل نہیں
کیا ہو گیا
رکھا،
کیا
کیوں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ
نہیں آئے ہمارے
نہیں آئے کہ آپ نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، اور کیا ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے محمد کا دین اختیار نہیں کیا ہے. تو ابو جہل پوچھتا ہے پھر بتاؤ کہ یہ بتائیے مجھے کہ وہ جو پڑھا ہے وہ کیا ہے، خطابت ہے یا شعر ہے، کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ مجھے شعر کے تمام، عرب کے جتنے بھی شعروں کی تمام قسمیں پتا ہے، وہ شعر نہیں ہے. اور کہتا ہے مجھے خطابت بھی پتا ہے کہ خطابت کیا، کیونکہ خطابت ایک مسلسل کلام کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے ربط پایا جاتا ہے، جبکہ ایک الگ الگ کلام ہے، یہ آیتیں الگ الگ. تو کہا کہ وہ جو ہے وہ خطابت بھی نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا مجھے تھوڑا موقع دو تاکہ میں اس کے بارے میں غور و فکر کروں اور پھر اس کے بعد بتاؤں. دوسرا دن آتا ہے. جب دوسرا دن آتا ہے جو قریش پھر اس کے ان کے کیا کہتے ہیں ولید بن مغیرہ گھر پہ آتے ہیں اور آنے بعد کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا ہمارے، وہ کیا ہے؟ تو ولید کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ جادو ہے، کہ جو وہ پڑھتے ہیں وہ جادو ہے، اور ایسا جادو ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے.
یعنی اس نے جھوٹ بولا حقیقت میں،
ہاں، لوگوں گمراہ کرنے کے لیے.
یعنی جس طرح پیغمبر اکرم کے پاس تھا تو اس کے بدن پہ جو کپکپی طاری ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کلام کی حقیقت کو دل سے سمجھ چکا تھا.
ہاں، اس کے اثرات سے
ظاہری طور پر
یہ آپ نے ذکر کیا، میں بھی اس پہ غور کر رہا تھا کہ واقعا قرآن میں کی آیات میں ایسی تاثیر ہے، یعنی اس کا ردھیم ایسا ہے، اس کی دھن ایسی ہے، اس میں ایسا تسلسل ہے، جو عرب زبان ہے، جو اس سے آشنا ہے وہ جانتے ہیں. یا ایسے بھی اس لیے کہا کہ قرآن کو جو اس کی آہنگ میں، اس کی جو ردھیم میں پڑھو، اس کی جو ہے وہ اس کی ترنم میں پڑھو قرآن کو، جو تلاوت ہے، جو اس کی جو ہے وہ ترتیل ہے یا جو اس کی قرات اس میں پڑھنے کے لیے اچھی آواز سے پڑھنے کی تاکید کی,
کیونکہ تاکہ اس کا اثر اور بھی زیادہ ہو,
اور بھی زیادہ ہو جائے. تو ظاہر سی بات میں سوچ رہا تھا کہ جو ایسا ولید بن مغیرہ جیسا شخص جس پہ قرآن اثر انداز ہوا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں پر اس سے کہیں زیادہ اس کا اثر ہونا ہے. قرآن کا اپنا اس میں ظرفیت پائی جاتی ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے, اچھے پہ بھی ہوتا ہے برے پہ بھی, انسان کے اندر ہے کہ خود اپنی ظرفیت کو بڑھائے اور اس سے جو ہے وہ, تاکہ قرآن اس کے اندر جو ہے وہ اس کے معنی, اس کے مفاہیم, خود اس کی آیتیں, اس کی تلاوت, اس کی قرآن جو ہے انسان کے اوپر اثر انداز ہو, جیسا کہ جو ہے وہ خود مجھے تو ملتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل, جو اس سورہ کی گیارہویں آیت کریمہ ہے کہ مجھے اور جس کو میں نے تنہا خلق کیا اس کو تنہا چھوڑنے, اس کو میرے حوالے کر دو. اس کے بعد پھر آگے آتے ہیں, اس کو میں نے مال دیا, اس کو میں نے اولاد دی جو اس کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے, اور پھر اس نے اور تمنا کی کہ اسے اور دیا جائے تو میں اس کو اور عطا کیا, پھر اس کا انجام یہ ہو کہ اس نے انکار کیا, پھر ہم نے اس کے لیے عذاب مہیا کیا, اس کے بعد پھر الگ مسلسل جو ہے تذکرہ ہے. تو یہ اس کا جو ہے شائن
نزول ہے. یقین قبلہ, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی شان نزول کے حوالے سے, اور ہمارے لیے ایک طرح کا پیغام بھی یہ ہے کہ جب انسان کلام الہی کو سنے تو توجہ کے ساتھ سنے, اور اس کے جو اثرات ہمارے دل پہ مرتب ہوتے ہیں, جو آیات ہمارے دل میں اترتی ہیں, تو کم سے کم ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں ان پہ عملی جامہ پہنائیں, اس پہ عمل کریں, اور اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی پر, اور اس پہ باقاعدہ عمل کرنے کی کوشش کریں.
یقیناً ایسا ہی ہے, جب ہی اس کا جو ہے وہ صحیح فائدہ اور منفعت جو ہے انسان,
وغیرہ اگر ہم آیات کو سن کے وقتی طور پر اس سے ایک معنوی اور روحانی اثر لیں, اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جا کے یا اپنے زندگی کے دوسرے کام کاج میں اگر مصروف ہو جائیں, اور اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ان آیات الہی کو باقاعدہ اجرا نہ کریں اور عملی جامہ نہ پہنائیں, تو پھر ان آیتوں کو سن کے جو ثواب حاصل ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا.
بے شک ایسا ہی ہے کہ یعنی قرآن آیا ہی عمل کے لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل اس کو عمل کرے اس پر جو ہے وہ, تاکہ یعنی اسلام ہی چاہتا ہے اور اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے قرآن کو ہے, اور اسی لیے اس کا جو ایک کم ترین اثر جو بیان کیا گیا وہ یہی کہ تاکہ وہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں اپنائیں, تاکہ دنیاوی زندگی بھی اچھی طرح ان کی گزرے اور اخروی زندگی بھی جو ہے وہ سعادت مند ہو سکے.
یقیناً قبلہ, اگلا سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورے کے اندر آیت نمبر 30 میں جہنم کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم پر کچھ معمور فرشتے ہیں, جہنم پر کوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں کچھ فرشتے, اور ان کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے, کیونکہ تعداد جو ہے وہ 19 ہے.
جی جی جی,
تو یہ تعداد کو بیان کرنا اور ان کی تعداد کو 19 بیان کرنا, اس میں کیا فلسفہ اور کیا اس کی حکمت ہو سکتی ہے؟
جی دیکھیں, یہ آئے کریمہ اسی کے آگے اس کا ذکر ہوتا ہے, جب اسی ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہوا تو اس کے آگے یہ آیت میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے, علیہ 19, اور جو جہنم ہے جس میں ہم ولید بن مغیرہ یا جو دوسرے افراد ان کو ہم ڈالیں گے, یہ اس میں 19 فرشتے معمور ہیں اور ہم نے 19 فرشتوں کو مسلط کر رکھا ہے. ابھی میں اس کی حکمت عرض کروں گا, پہلے عرض کروں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے جو ہے کہا کہ ایسا ہے کہ 19 فرشتے جو معمور کیے گئے ہیں تو ہر ایک فرشتے کے لیے 10 آدمی کا انتخاب کیا جائے گا, اور ہر 10 آدمی ایک فرشتے کو سنبھالے گا, یعنی ہر 10 آدمی جو ایک فرشتے کا مقابلہ کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یعنی وہ اس کو یہ یقین تھا کہ جو ہے وہ جو اللہ کے مخصوص مخلوق ملائکہ کے نام سے یقیناً وہ انسان سے زیادہ قدرت مند ہے, تبھی اس نے ایک کے لیے 10 کا انتخاب کیا,
یعنی 190 افراد کو مقرر کیا.
ہاں, تو اس میں ایک دوسرا شخص اٹھا, اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ 17 کو میں سنبھال لوں گا, اور تم 2 کے لیے سوچو فکر کرو کہ کیا ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 19 کا عدد جو بیان کیا, وہ البتہ وہ اپنے گفتگو سے کس طرح سے جو ہے وہ ان سے مقابلہ کیا جائے گا, البتہ انہیں نہیں پتا کہ نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو رشوت وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ
خریدا جا سکتا ہے,
بہلایا پھسلایا جا سکتا ہے, اور ان کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں, اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک فرشتہ ملک الموت ہے, وہ پوری دنیا کے انسانوں کی جو روح کو قبض کرتا ہے, یا 2 فرشتے آئے انہوں نے جو ہے شہر لوط کو پورا جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا, تو ظاہر سی بات ان کے پاس تو قدرت خدا کیا وہ مظہر ہیں فرشتے جو ہوتے ہیں, اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کہ بھائی جہالت و نادانی ہوتی, اس طرح کی باتیں ہوتی. خیر, اب آتے ہیں اپنے اس بات پر جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ حکمت کیا ہے پروردگار نے جو ہے وہ کیوں 19 عدد بیان کیا؟ تو خود اس کی حکمت اسی آئے کریمہ پروردگار ذکر کرتا ہے.
اچھا
یہ اس طرح ذکر کرتا ہے کہ ولیستقین الذین اوت الکتاب، تاکہ وہ لوگ کی جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ، یا جناب داؤد کے ماننے والے ہیں، جن پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی،
نازل ہوئی جو اور جو ان کتابوں کے جو ماننے والے
ماننے والے ہیں، ان کو یقین حاصل ہو جائے. یقین کیوں حاصل ہو جائے؟ اس لیے خود ان کی کتابوں میں بھی 19 عدد بیان کی گئی ہے جہنم کے فرشتوں کی.
اچھا
19 ہی عدد بیان کی گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ امی ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جب ایسا ایک شخص، ایک ایسی ذات جو ہے وہ ایک عدد کو، ایسی عدد کو بیان کر رہی ہے جو ان کی کتابوں میں بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی نہیں، تو ان کو یقین حاصل ہو جاتا تھا کہ یقیناً جو ہے وہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جو بیان کر رہا ہے، ورنہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ہماری کتابوں کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. اور جب ایک دم پایا کہ بیان ہی جو ہمارے ہاں تعداد بیان کی گئی ہے وہی جو ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں، تو ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تھا. تو ایک حکمت
کہ یہ جس طرح سے زبور حضرت داؤد یا تورات یا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو یہ قرآن مجید بھی
جی
وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس کی تائید میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جو گزشتہ کتابوں میں بھی منقول ہیں اور ان کو قرآن مجید نے بھی نقل کیا ہے.
جی بے شک، کیونکہ بہرحال یہ
بلکہ تفصیل سے بیان کیا.
ہاں ہاں، اور تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. خود قرآن اپنی ایک صفحہ سے بیان کرتا ہے کہ گزشتہ کتابوں کی جو ہے وہ تائید کرنے والا، ان پر مسلط ہے، تو ہر بات کی نہیں، وہی کہ جو تحریف شدہ نہیں، ان باتوں کی تائید کرنے والا ہے.
جس طرح سے قبلہ وہ واقعہ بھی ہے نا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار علیہ السلام ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ وہ پورا واقعہ، تو نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر نے قرآن کی آیات کی، چند آیات کی تلاوت کی، سورہ مریم کی، تو نجاشی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان اس لکیر سے یا اس خط سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے.
جی جی ایسا ہی ہے، بالکل یقیناً ایسا ہی ہے. تو ایک تو وجہ یہ بیان کی گئی تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو ہے وہ یہ واقعاً یہ کلام وحی ہے. اور یقین بہت سے اہل کتاب ہیں جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اور وقت نہیں ہے آپ انہوں میں ذکر کرتا، بہت سے ایسے دانش مند ہیں قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھ کے ان کو یقین ہوگا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بشر کا کلام، تو ان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ وَلْيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان، جو صاحبان ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک غیب کی خبر ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ غیب کی خبر جو ہے خود انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس کی ایک مسئلہ جو، بلکہ دو مسئلہ جو خود اسی سورے میں بیان گئیں گی، کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور ان دونوں کا شک زائل ہو جائے. اگر کسی طرح کوئی شک ہے کہ کتنی تعداد ہوگی جو جہنم کے فرشتے ہوں گے، اگر اہل کتاب کو شک ہے تو ان کا بھی شک دور ہو جائے، اگر وہ شک کرتے ہیں ایک ہوں گے دو ہوں گے، اگر اہل ایمان کو شک ہے تو وہ شک بھی ان کا زائل ہو جائے کہ کتنی تعداد ہوگی. اور ان کے جب شک ظاہر ہو جائے، اچھی بات ہے، پھر ایمان میں اضافہ ہوگا جس کی اس میں پروردگار نے
قبلہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آیت کی تلاوت کر دوں جس میں ان فرشتوں کی جو تعداد بیان کی گئی، اس کی جو علت اور وجہ بیان کی گئی اس آیت.
بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب.
جی
یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا،
جو
صاحبان کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے ایمان میں اور ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے. ويزداد الذين آمنوا ایمانا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے.
مزید اضافہ ہو جائے،
یہ اس کی وجہ بیان کی گئی.
اس کے بعد بھی ذکر ہوتا ہے،
ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا.
وہ تاکہ وہی میں نے ذکر کیا، تاکہ اہل کتاب اہل ایمان ان کا شک اگر کسی طرح کا ہے وہ زائل ہو جائے،
دور ہو جائے،
وہ دور ہو جائے، شک ان کا دور ہو جائے اور کسی طرح کا شک و شبہ سلسلے میں نہ رہ جائے،
باقی نہ رہے.
جی جی ان کے دلوں.
قبلہ اگلا سوال ایک اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے جہنمی ہونے کے اسباب کیا ہیں، چونکہ بلاخر انسان پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے اس دنیا میں تاکہ اس سے امتحان لیا جائے، اس کو مبتلا رکھا جائے، اور مختلف اعمال کے ذریعے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے اور برے اعمال کے ذریعے جہنم کو حاصل کر سکتا ہے. البتہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پہلے ایک بریک لیا جائے، پھر انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے سلسلے میں گفتگو آگے بڑھے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ مدثر کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب.
سورہ مدثر، اس سورہ میں آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا، ہر شخص اپنے کردار کے قید میں بند ہے، انسان کا وہی وزن ہوگا جو اس کے عمل کا ہے، البتہ اصحاب یمین اس قید و بند سے آزاد ہوں گے، اور اہل جنت اور اہل جہنم میں باہمی رابطہ اور مکالمہ ہو سکے گا. جہنم رسید ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ترک نماز اور دوسرا اہم سبب بھوکوں کا خیال نہ رکھنا ہے. ترک نماز کی وجہ سے خالق سے دور اور ترک اطعام کی وجہ سے مخلوق سے دور ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کے نزدیک ہو گئے. وہ روزہ جزا کی تکذیب کرتے تھے، جب یہ روز آ گیا تو یقین کی منزل بھی آ گئی، لیکن آج کا یقین انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. جس وقت ان کو یقین فائدہ دے سکتا تھا، اس وقت وہ نصیحتوں سے ایسے بھاگتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر جنگلی گدھے بھاگتے ہیں. سورہ مزمل اور مدثر، ان دونوں صورتوں میں حالت تزمل اور حالت تذکر کے بعد قیام کا حکم آتا ہے، یعنی عزلت اور خلوت و راحت کا وقت ختم ہوا اور اب قیام کا وقت آ گیا ہے. اس سورہ میں مکے کا ایک شخص ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، جو دولت مند اور کثیر الاولاد تھا. ان میں خالد بن ولید زیادہ مشہور ہے. اسی نے مشورہ دیا تھا کہ حج کے لیے آنے والوں میں مشہور کرو کہ محمد نعوذ باللہ جادوگر ہیں. اس سلسلے میں ولید کو حضور کے خلاف موقف تراشنے میں جس کشمکش کا سامنا کرنا پڑا، قرآن نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس کی تصویر کشی کی ہے. ولید نے کہا تھا، ہم اس شخص کو کاہن، شاعر اور ساحر نہیں کہہ سکتے. ابو جہل کے کہنے پر اس نے سوچ کر کہا، اس کو نعوذ باللہ جادوگر کہنا ہی سب سے زیادہ مناسب ہے. اللہ نے اسے مال و اولاد دونوں سے نوازا، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں، زیادہ لالچ کی مرض میں مبتلا تھا. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ عنقریب میں اسے آگے سقر میں جھلسا دوں گا. روایت میں آیا ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافروں کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، وہ چڑھے گا پھر گر جائے گا، پھر چڑھے گا پھر گر جائے گا. اس نے سوچا کہ قرآن کو کس نام سے رد کیا جائے، آخرکار اسے جادو کا نام دینے کا سوجھا. جادو کا نام دینے میں اسے تامل تھا کہ محمد کو کبھی جادو سے سروکار نہیں رہا، تو یہ توجیہ گھڑ دی کہ کسی سے سیکھا ہے، یعنی درامت شدہ جادو ہے. سہروئیں یوسر، ممکن ہے اشارہ بابل کی طرف ہو کہ یہ جادو بابل سے درامت کیا گیا ہے.
ناظرین پیام رحمان میں آپ کو وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سورہ مدثر کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے. اور ہمارا اگلا سوال جو تھا، انسان کے جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ سوال میں نے وقفے سے پہلے قبلہ سے کیا تھا. حسنی صاحب آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ انسان کس طریقے سے جہنم میں چلا جاتا ہے، یعنی کتنے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان جہنمی ہو سکتا ہے.
جی بہت ہی اچھا سوال ہے، اس لیے کہ خود اسی سورہ میں جو ہے وہ جہنمیوں کی زبانی ڈائریکٹلی جو ہے وہ انہی کی زبان سے اپنے جہنمی ہونے کے اسباب کو جو ہے وہ، یعنی انسانوں کے جہنمی ہونے کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے. البتہ یہ اسباب جو ہے وہ گفتگو کی شکل میں بیان کیے گئے،
مکالمے کی صورت
ایک
میں
مکالمے کی شکل میں ہے، ایک مذاکرے کی شکل میں ہے. اور قرآن کا یہ کی ایک روش ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ کہیں جنتیوں کی جنتیوں سے گفتگو ہے، کہیں جہنمیوں کی جہنمیوں سے گفتگو بیان کی گئی ہے، کہیں جنتیوں کی جہنمیوں سے، کہیں جہنمیوں کی جنتیوں سے، کہیں فرشتوں کی جہنمیوں سے، کہیں فرشتوں کی جنتیوں سے، اس طرح مختلف گفتگو پروردگار نے بیان کی. اس سورہ میں بھی جو ہے وہ پروردگار نے جنتیوں کی گفتگو جہنمیوں سے بیان کی. ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ یعنی ایسی جگہ پہ ہوں گے کہ جہنمیوں کے حالات جو ہے وہ ان کے سامنے ہوں گے، ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان سے گفتگو کر سکتے ہوں گے. یعنی خود یہ آیت جو بیان کر رہی ہے اس سورے میں، اسے یہی اندازہ ہوتا ہے.
یعنی گویا جنتی سوال کر رہے ہیں
جہنمیوں سے.
جہنمیوں سے.
جی جی. اور اصحاب امو اصحاب الیمین کا ذکر ہوتا ہے کہ پہلے جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر ہوتا ہے کہ اصحاب الیمین جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. ظاہر سی بات ہے سورہ واقعہ میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے اصحاب الیمین کا. اور تفسیر قرطبی نے جو ہے وہ امام فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ اصحاب الیمین جو جنت میں جائیں گے لوگ، وہ ہمارے چاہنے والے ہوں گے،
اہل بیت کے چاہنے.
ہاں. اور جو جہنم میں جائیں ہوں گے وہ جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ ہوں گے. یعنی تفسیر قرطبی میں یہ روایت موجود ہے. تو اصحاب الیمین کے تذکرے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اصحاب الیمین جو ہے وہ یتساءلون عن المجرمین، کہ وہ مجرموں سے اور گنہگاروں سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ سوال کیا ہوگا؟ ما سلقکم فی سقر، کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنے. دیکھیں سوال بھی بہت اہم ہے اور جواب بھی اس کا وہ دے رہا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے اور
جو خود اپنے اعمال کے نتیجے میں
یقین کی منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ جو ہم نے کیا تھا آج اسے اس کا ہم کو بدلہ ملا ہے. یا میں بریکٹ میں ایک نقطہ یہاں پہ عرض کر دوں، پھر میں آتا ہوں جنتیوں جہنمیوں کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ کیا فلسفہ ہے اس کا آخر، کہ پروردگار مختلف گفتگوؤں کو قرآن مجید میں
مختلف
بیان
مکالمات کو ہمارے لیے جو ہے وہ نقل کر رہا ہے.
یا اس سورہ مدثر میں جو ہے وہ جنتیوں کی جہنمیوں سے گفتگو ہوگی، اور جہنمی جو اپنے جہنمی ہونے کے اسباب کو بیان کر، اس کو کیوں، کیا وجہ ہے، اس کا فلسفہ کیا، اس کی حکمت کیا ہے. تو میں اس نقطے پہ پہنچا کہ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہم قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں اس کا واقع ہونا یقینی ہے، کل یہ ہو کے رہے گا، چاہے وہ قبر کے حالات ہوں، چاہے وہ قیامت کے حالات ہوں، چاہے وہ برزخ کے حالات ہوں، جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے وہ ہونا ہے.
انکار و نکیر اور سوال جواب اور حساب،
جو کچھ بھی ہے وہ ہو کے رہے گا،
وہ سب یقینی ہے.
یقینی ہے سب. لہذا یہ ہم اس لیے بیان کر دے رہے ہیں کہ تاکہ تم اپنے کو آمادہ کر لو، اور اگر غفلت میں ہو کسی بھی اعتبار سے تو اپنے کو غفلت سے بیدار کرو. لیکن کل ہونے والا ہے، اور لہذا اس وقت کے لیے جو ہے وہ ابھی سے اپنے کو آمادہ کر لو، کیونکہ کل تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. الیوم یوم العمل، آج عمل کا دن ہے. غدن یوم الحساب، کل حساب و کتاب کا دن ہوگا، کل عمل کا دن نہیں ہوگا. تو اس کا ایک اہم فلسفہ
یہ دنیا، یہ جو دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے،
جی
اس کی
جی
وجہ یہی ہے کہ انسان پہلے سے فصل کو جو ہے وہ تیار کر لے اور زحمت کرے، مشقت کرے، نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو بنائے اور سنوارے.
بے شک ایسا ہی. اب یہاں کے اوپر جو جہنمی اپنے جہنمی ہونے کے اسباب کو بیان کر رہے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ انسان، اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسان کو جہنمی بناتی ہیں، تو ابھی سے جو ہے وہ اپنے دور کرے اس کو، اور تاکہ یعنی اور اپنے کو بہشتیوں میں شامل کرے. وہ کس طرح سے، اس گفتگو کے بعد اندازہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک انسان کو جہنمی بناتی ہے. غالب اللہ نے سب کو اس لیے پیدا کیا سب بہشت میں جائیں، سب جو ہے اللہ کی نعمتوں سے، لیکن بعض لوگ غفلت کی وجہ سے یا اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، مختلف وجوہات جو مادی وجوہات ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ دنیاوی زرق و برق کی وجہ سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کے پر
ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر. جی جی. اور اس کی رنگینیوں کے اندر.
تو یہ بہترین جو ہے وہ یہ آیہ کریمہ، یہ سورہ بہترین جو ہے وہ ایک طرح سے اسے کہہ لیا جائے کہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کو بیدار کرتی ہے، اور یہ بتاتی کہ وہاں کے لیے کس طرح آمادہ کرو. تو گفتگو کیا ہے؟ گفتگو یہ وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنی. ما سلقکم فی سقر. تو کہتے ہیں پہلا ان کا جواب دیکھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں لم نکو من المصلین، کہ ہم جو ہے وہ نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، یعنی یہ ہے کہ ہم بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے، یا نماز پڑھتے تھے تو پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، گنڈے دار مصلی یعنی جو مسلسل نماز پڑھتے ہوں.
نماز پڑھنے والے جو افراد ہیں ہم ان میں سے نہیں تھے،
ہاں بے نمازیوں میں، ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے والے افراد، ہم بے نمازی تھے اور ہم نماز پڑھنے والوں افراد میں سے. دیکھیں کیوں پہلی علت کیوں بیان کر، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جس سے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب انسان کو اللہ یاد رہے تو بہت سی برائیوں سے دور رہتا ہے. تو اس لیے جو کہا گیا الصلاۃ عمود دین کو، نماز جو ہے تمہارے دین کا ستون ہے، اگر نماز قبول کر لی گئی تمہارا ہر عمل قبول کر لیے. نماز مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے، نماز سے پہچانا جاتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں.
حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معراج المؤمن سے تعبیر کیا گیا،
دو اس کے علاوہ جو فضائل بیان کی. تو پہلا کیا کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اب ظاہر سی بات ہے،
اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود جہنمی،
جہنمی بیان کر،
جو جہنم کا مزہ چکھ رہے ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں.
اب یہ بہت بڑا درس ہے بے نمازیوں کے لیے کہ یہ بے نمازی ہونا ہم کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، لے جائے گا ایک دن، وہ دن قریب ہے، دور نہیں ہے، ہمیں دور لگ رہا ہے. تو ہم ابھی سے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ابھی سے ہم آج ہی سے شروع کر دیں اور ہم نمازیوں میں سے ہو جائیں، تاکہ کل ہم کو جو ہے وہ کل افسوس ہم کو نہ کرنا، کل بہشتی ہم سے بھی سوال، یہ سوال ہم سے بھی ہوگا، ماں صلاح کا کم فی سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی جہنمیوں کی طرح جواب دیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے.
اچھا پھر یہ کوئی ایسی حدیث نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ حدیث صحیح نہ ہو خدا نہ خواستہ، یا یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو اور نہ جانے کیا کیا؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے.
بالکل بالکل، میں نے کہا قطعی ہے، یقینی،
کوئی مسلمان
کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس کے بارے میں، کوئی شک نہیں کر سکتا. اچھا اس کے بعد کیا؟ تو پہلا ہے کہ ہم حق اللہ ادا نہیں کرتے تھے، جس میں سب سے بڑا حق نماز کا ہے، عبادت کا ہے. اس کے بعد لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو اطعام نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں پر انفاق نہیں کرتے تھے. اب بعض مفسرین نے کہا یہاں جو زکوٰۃ مراد ہے، لیکن بعض نے کہا کہ یہاں کے اوپر ہی مراد ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، یعنی اطعام سے مراد صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، جو غریب ہے، جو محتاج ہے معاشرے میں، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، جیسے بھی ضرورت ہے اس کو، یعنی حق الناس ادا کرنا ہے، حقوق الناس ادا کرنا ہے. تو پہلے کیا حق اللہ کیوں جہنم میں ہوا؟ اس لیے کہ حق اللہ ادا نہیں کیا، جس میں سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق نماز ہے. اس کے بعد حق الناس ادا نہیں کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ محتاج ہمارے پاس تھا لیکن ہم نے نہیں دیا، ہم نے دیکھا کہ فلاں غریب اس کے بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہمارے پاس تھا ہم پڑھا سکتے تھے ان کے بچوں کو، ہمیں نہیں پڑھایا.
یعنی اس بچے کی، وہ بچہ کے جو پڑوس میں ہے اور غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے،
جی
محتاج ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتا بیچارہ،
جی
جبکہ اس کے پاس صلاحیت ہے، استعداد ہے، سب کچھ ہے.
بے شک بے شک، یعنی ہم دیکھتے تھے کہ فلاں مطلب کہ غریب کی لڑکی ہے اور وہ اس کا اتنا نہیں کہ شادی کر مثلا وہ کر سکے اپنے بچے کی، اپنی بیٹی کی، ہمارے پاس تھا اتنا ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. تو تمام ضرورتیں، ایسا نہیں صرف اطعام اور کھانا کھلا دینا مراد ہو، نہیں تمام،
یہ اطعام شاید ایک مثال کے طور پر بیان کی،
بے شک ایسا ہی ہے، علامہ طباطبائی نے بھی یہ تفسیر المیزان میں بیان کیا. اچھا اس کے بعد کیا تیسری وجہ؟ کہ ہم جو ہے وہ کن نخوض مال خائزین، ہم ہر برے عمل کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہیں کے اوپر غیبت ہو رہی کسی مومن کی، ہم اس میں شریک ہو جاتے تھے. ہم نے دیکھا کہیں کے اوپر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اس میں شریک ہو جاتے تھے. ہم یہ دیکھتے تھے کہیں کے اوپر قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم شریک ہو جاتے تھے. ہم یہ دیکھتے کہیں کے اوپر کسی عالم دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اس میں شریک ہو جاتے. جو بھی جو معصیت کی جہاں بھی محفل ہوتی تھی اس میں ہم شریک ہوتے تھے، اور برے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ شریک ہو جایا کرتے تھے. تو تیسری وجہ بیان کرتے کہ ہم ہر برے عمل کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جایا کرتے، جو بھی ہوتا تھا ہم اس کے لیے، تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے ہیں، ہم ایڈوانس نہیں ہیں، ان کا ساتھ دینے کے پاس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے.
مع الخائضین،
خائضین
یعنی
مع الخائضین،
یعنی برے لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے.
ہاں خوض کے معنی انسان جو ہے وہ کسی باطل میں مبتلا ہو، غافل ہو جائے، وہ باطل انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے، یہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتا ہے کہ اپنے ایڈوانس دکھانے کے لیے معصیت میں شریک ہو جاتے ہیں، گناہوں میں شریک ہو جاتے ہیں، غیبت میں شریک ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس وقت ہم کو پچھتانا پڑے، اور دین کا مذاق اڑانے میں لوگوں شریک ہو جاتے ہیں جو ہے وہ، کسی دیندار کا مذاق، کسی مومن کا مذاق، کسی متدین کا،
یا کسی کی دیکھا دیکھی ہم کسی برائی میں خام مفت میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں.
وہی وہی
مقابلہ کرنے کے لیے،
اپنی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے، دوست کا ساتھ دینے کے لیے، محفل سجانے کے لیے، محفل جمانے کے لیے، مختلف طریقوں سے. تو اس وقت جو ہے وہ افسوس ہوگا ہے، کاش کی جو ہے ایسے ہم معصیت کی محفلوں میں، ایسے معصیت کی میٹنگز میں، ایسے معصیت کے جلسوں میں جو ہے وہ، ایسے قلبوں میں جو ہے مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی شرکت کے ہم نے شرکت کی، ہم نے معصیت و گنہگاروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ شریک ہوئے.
یا بعض اوقات شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں جو ہے وہ مکس گیدرنگ کی وجہ سے بھی بہت ساری برائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں.
ظاہر سی بات ہے تمام مصادیق اس میں شامل ہوں گے، جہاں بھی گناہ کی محفل ہو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے شریک ہو جاتے ہیں، کنا نخوض مال خائزین. اچھا اس کے بعد چوتھی وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ کنا نقص سے وہ یوم الدین، ہم جو ہے وہ یوم الدین روز قیامت کا جو ہے وہ جھٹلایا کرتے تھے روز قیامت. ظاہر سی بات کبھی ایسا ہوتا ہے انسان
بے امید دیں.
کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جھٹلاتا ہے، کبھی انسان اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے کہ جو ہے وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے یہ شخص جو ہے، یعنی اتنے گناہ میں مبتلا، اتنے برے اعمال میں مبتلا ہے خدا نہ خواستہ کہ جو ہے وہ لگتا ہی نہیں. تو ہم جو ہے وہ ظاہر سی بات قیامت کا عقیدہ ہے، بہت اہم عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے تو بہت سے گناہ سے انسان جو ہے بچ سکتا ہے. کیونکہ وہ دن وہ ہوگا انسان کو جب ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا اپنے عمل. اگر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہاں اس کو اس کا اجر ملے، اس کو دیکھنا ہے. اگر ایک ذرہ برابر ہی برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ اس کو وہاں ملنا ہے.
قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ کا گفتگو ہماری جاری ہے لیکن ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ مدثر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم گفتگو اور ایک اہم موڑ تک پہنچے ہیں کہ جس میں جہنمیوں کی زبانی پروردگار عالم اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنمی جہنمی ہو گئے. تو آئیے دیکھیے ایک وقفہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے.
بنت رسول کائنات کائنات، مادر حسنین نور شش جہات، مادر حسنین نور شش جہات، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، ان پہ ہر دم صد درود و صد صلوات، ان پہ ہر دم صد درود و صد صلوات، سیدہ زوج علی المرتضی، سیدہ عالی نسب عالی صفات، سیدہ عالی نسب عالی صفات.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کر. اور اس پروگرام میں آج آپ سورہ مدثر کا تعارف جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بغیر کسی تمہید کے ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور سوال کریں گے. قبلہ حسنی صاحب, جہنمی ہونے کے جو اسباب ہیں وہ آپ بیان فرما رہے ہیں.
جی, تو میں نے
ہمارے پاس البتہ میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارے پاس صرف قبلہ چار منٹ رہتے ہیں, بلکہ جو میں نے گفتگو کی اس کو ہٹا کے 3.5 منٹ.
میں نے عرض کیا کہ جو ہے وہ چار اسباب ہیں کہ جو انسان کے جہنمی ہونے کا سبب بنتے ہیں, انسان کو جہنمی بناتے ہیں. اس میں ایک بے نمازی ہونا, یعنی اللہ کے حق کو ادا نہ کرنا. دوسرے یہ کہ غریبوں کی ضرورت کو پورا نہ کرنا, فقراء کی جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی حقوق الناس ادا نہ کرنا. تیسرے یہ کہ گناہ کی محفلوں میں شریک ہونا اور برے اعمال کرنے والوں کے ساتھ ان کے برے عمل میں شریک ہونا. اور چوتھے یہ کہ قیامت کے دن کو جھٹلانا. تو یہ وہ اسباب ہیں جو اس میں بیان کیے گئے.
یہاں پہ مجھے ان چار باتوں سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے, وہ یہ کہ پروردگار عالم نے یہ جو چار علتیں جہنمیوں کی زبانی بیان کی ہیں, بتائی ہیں ان آیات میں, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حقوق اللہ کا خیال نہ رکھے تو وہ بھی جہنمی ہے, اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھے تو بھی جہنمی ہے. اور دوسرے زاویے سے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ قیامت کے حوالے سے کمزور ہو اور وہ قیامت کو جھٹلاتا ہو, نہ مانتا ہو, تو بھی وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر وہ کھلم کھلا اور علل اعلان گناہ کرتا ہے گناہگاروں کے ساتھ مل کے, تو بھی جہنمی.
بے شک
ان مختلف زاویوں سے پروردگار نے اس کو بیان کر,
اسلام جو ہے وہ مختلف تعلیمات کا مجموعہ, ایسا نہیں کہ آدمی ایک چیز کو لے لے باقی, بلکہ انسان کو چاہیے تمام جو اسلام نے جو میدان ہیں جتنے بھی ہیں, چاہے وہ اخلاق ہو, چاہے وہ اعمال ہو, چاہے وہ عقیدہ ہو, ان تمام میں جو ہے انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے. اچھا, ان وجوہات کو بیان کرنے کے بعد کسی ہوتا ہے کہ حتی اتانا الیقین, وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ یقین آ گیا, یعنی موت آ گئی. اب موت یہاں بھی یقین کیوں کہا گیا, اس کے بہرحال وجوہات بیان کیے, وقت نہیں ہونا بیان کرتا میں اس کے. پھر کہتے ہیں ذکر ہوتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی.
قبلہ وہاں پہ آپ نے شفاعت کا ذکر کیا, فوراً میرے ذہن میں بند نقطہ آیا کہ وہاں شفاعت کرنے والے کون ہوں گے جو جن کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں کام نہیں آئے گی.
ظاہر سی بات ہے کہ وقت کم ہے, ورنہ میں عرض کرتا کہ خود یہ آئے کریمی بتا رہی ہے کہ اس وقت شفاعت کا مسئلہ ہوگا, اور جو شفاعت جن کی جائے گی ان کے اندر بھی کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے, جس میں کہ نمازی ہونا, حق اللہ حق الناس ادا کرنا, جو شرائط بیان کی گئی. اور شافعین وہاں ہوں گے, یعنی مختلف شفاعت کرنے والے ہوں گے.
شافعین ہوں گے جی, اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی, لیکن ان لوگوں کی جن کی یہ صفات ہوں گی کہ جو مسلمین میں سے نہیں ہوں گے, جو اطعام نہیں کرتے تھے یا جو قیامت کو جھٹلاتے تھے یا جو گناہگاروں کے ساتھ مل کے گناہ کرتے تھے, ان کی شفاعت قبول نہیں.
ہاں, وہی میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ جن کو اپنے کو شفاعت کے قابل بنانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ شرائط پیدا کرے, وہ صفات پیدا کرے, تاکہ انسان قابل شفاعت قرار پائے, یعنی اس کی شفاعت ہو سکے. اب یہ کہ کون لوگ شفاعت, تو ایک تو شفاعت کا عقیدہ مسلم ہے عیسائی کریمہ سے, شفاعت کرنے والے ہوں گے یہ بھی مسلم ہے, اور شفاعت کے کیا شرائط ہیں اس کو بھی آیت اشارہ کر رہی ہے, لیکن یہ کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو شفاعت کریں گے وہاں کے اوپر. تو ظاہر سی بات روایات میں جو ہے مختلف لوگوں کا ذکر کیا گیا.
حسنی صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہا ہے,
ٹائم چونکہ کم ہے, میں خلاصے طور پر عرض کروں, جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, انبیاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, ائمہ معصومین ہوں گے, شیعان اہل بیت ہوں گے, قرآن شفاعت کرے گا, نیک اعمال شفاعت کریں گے, اس کے بعد خود پروردگار کہے گا کہ اب میں بچا ہوں, میری شفاعت بچی ہے, میں شفاعت کروں گا. میں وقت نہیں, ورنہ میں نقطے کو البتہ کرتا چلوں,
بہت کم ہے
کہ میں سوچ رہا تھا کہ پھر بچے گا کون جس کی شفاعت نہ ہو, جب سب شفاعت کے پروردگار کہے کہ میں اب شفاعت کروں گا, پھر بچے گا کون, یعنی سب تو جنت میں چلے جائیں گے. بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ شرط یہ کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں, وہ شرائط پیدا کریں, تاکہ وہاں کی شفاعت جو ہمارے شامل حال ہو سکے, بلکہ ہم اپنے اس قابل بنائیں کہ نہیں کہ ہماری شفاعت کوئی کرے, ہم اس قابل بنے کہ ہم دوسروں کی شفاعت کریں.
اللہ آمین. بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً اگر ہم خود شفاعت نہ کر سکیں تو کم سے کم وہ شرائط پیدا کریں جس میں ہماری شفاعت ہو جائے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر زندہ رہے اور پروردگار کے توفیقات شامل حال رہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے, میرے مہمان اور میرے دوستوں کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.
من لا ترحمه العباد.